أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے سورة الحشر کی آخری آیات نمبر 18 سے 24 تک کی تلاوت کی ہے اور پچھلے آیات کا کچھ خلاصہ اور واقعات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بتلائی کہ جس طرح منافقین نے بنو نذیر کے ساتھ دھوکہ کیا، پہلے ان کی مدد کا وعدہ کیا، ان کے ساتھ نکلنے کا وعدہ کیا کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے، اور اگر تم لڑے گئے تو ہم تمہاری لڑائی میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ موقع آیا تو وہ صاف دھوکہ دے گئے اور ان کا ساتھ نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے شیطان کی کہ شیطان بھی پہلے گناہ پر اکساتا ہے، مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کر چکتا ہے، کفر کر چکتا ہے، تو وہ صاف اپنی برت کا اظہار کر دیتا ہے اور اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا. اور اس معاملے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ اپنے سما میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا اور ہر 10-10 دن کے روزے رکھتا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا. اور ظاہر ہے کہ شیطان کو انسان کی عبادت گزاری کھلتی ہے، اللہ کا تقرب کھلتا ہے. اس نے چاہا کہ کسی طرح اس کو گمراہ کیا جائے، اس کو کفر پر آمادہ کیا جائے، لہذا اس نے اپنے سب سے مکار شیطان کو اس پر لگایا اور اس نے یہ ترکیب نکالی کہ قبیلے کے بعض لوگوں کو بیمار اپنے اثر سے بیمار کر دیتا تھا. اور اس راہب کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا کہ وہاں جا کر خوب عبادت کرنی شروع کی اس کے ساتھ، اور وہ اس کو دیکھتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، لہذا اس راہب کو اس شیطان جو نقلی راہب بنا ہوا تھا اس پر اعتماد ہو گیا. جب خوب اچھی طرح اعتماد ہو گیا تو اس نے اس راہب کو جو اصلی راہب تھا اس کو کچھ دعائیں ایسی سکھلا دی کہ جس کی برکت سے مریض کو شفا ہو جاتی اور لوگوں کو بیمار کر کے اپنے اثر سے اس کے پاس پتہ بتا دیا کرتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ دعا پڑھ دے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ایک سلسلہ چل پڑا, یہاں تک کہ اس نے پھر ایک سردار کی لڑکی کو اسی طرح اپنے اثر سے بیمار کر دیا. یہ لڑکی بہت حسین تھی تو اس کو وہاں بھیجنا شروع کیا, راہب دعا کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتی. اس کے اثر سے وہ ٹھیک ہوئی, کیونکہ جب وہ بیمار کرتا اور اس کے پاس وہ بیمار جاتا راہب کے پاس تو شیطان اپنا اثر ہٹا لیتا تھا, جس کی وجہ سے وہ شفایاب ہو جاتی تھی, یعنی واپس اپنی حالت پر درست ہو جاتے تھے. اسی طرح سے یہ لڑکی جب گئی تو راہب کے پاس اس کو بھیجا تو اپنے اثر کو ہٹا لیا, راہب نے دعا کی اور شیطان نے اپنے اثر کو ہٹا لیا, اس سے شفا پا گئی. آہستہ آہستہ شفا ہونے لگی, جب بالکل شفایاب ہو گئی تو چونکہ عورت کا فتنہ تو ہر جگہ کام کرتا ہے, تو راہب عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اور جب فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اب پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. تو یہی شیطان جو نقلی راہب بنا ہوا تھا اس نے اس کو ترکیب سکھائی کہ اس کو قتل کر کے کہیں دفن کر دیں, ورنہ یہ لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں, اس کا قصہ تمام کر کے اس کو چھپا دے. اس نے گھبراہٹ میں اس کو قتل بھی کر دیا, دفن بھی کر دیا. اور اس نے یہ مکاری کی کہ لوگوں کو جا کے بتا دیا کہ اس راہب نے یہ بدکاری کی ہے اور اس لڑکی کو قتل کر کے پورا جگہ دفنایا ہے. جب لوگوں نے کھود کر لاش نکال لی اور سب کچھ ثابت ہو گیا تو لوگوں نے اس راہب کو, اصلی راہب کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کا سومے کو ڈھا دیا, جو عبادت کا ہے یہودیوں کی, اس کو سوما کہتے ہیں, اس کو ڈھا دیا اور سولی پر چڑھا دیا. تو جب سولی پر چڑھانے والے تھے اس وقت یہ شیطان پھر اس راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ تو یہ, تو اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے کیسی ترکیبیں سکھائی کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھ اب تیرے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے تو سجدہ کر لے تو میں تیری مدد کروں گا, تجھے سولی سے بچا لوں گا. تو راہب اس قدر تنگ ہو چکا تھا اور گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی جان بچانے کی خاطر اس کو سجدہ بھی کر دیا شیطان کو, یعنی کہ کفر میں مبتلا ہو گیا. اور جب کفر میں مبتلا ہو گیا تو بجائے شیطان نے اس کی مدد کرنے کے صاف انکار کر دیا, لہذا وہ کفر پر مر گیا. اس طرح سے شیطان دھوکا دیتا ہے, اسی طرح سے ان منافقین نے اپنے ہی بھائیوں بنو نذیر جو یہود تھے اہل کتاب میں سے, ان کو دھوکا دیا. آگے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے, ولتنظر نفس, اور چاہیے کہ ہر دیکھ لے ہر جی, ما قدمت لغد, کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے, واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, ان اللہ خبیر, بے شک اللہ کو خبر ہے, بما تعملون, جو تم کرتے ہو, ولا تکونوا, اور مت ہو, کالذین, ان جیسے جنہوں نے, نسوا اللہ, بھلا دیا اللہ کو, فانساہم انفسہم, پھر اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کے جی, پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی, اولئک, وہ لوگ, ہم الفاسقون, وہی ہیں نافرمان, لا یستوی, برابر نہیں, اصحاب النار, دوزخ والے, تو اصحاب الجنہ, اور بہشت والے. اصحاب الجنہ, بہشت والے جو ہیں, ہم الفائزون, وہی ہیں مراد پانے والے. لو انزلنا, اگر ہم اتارتے, ھذا القرآن, یہ قرآن, علی جبل, ایک پہاڑ پر, لرأیتہ, تو دیکھ لیتا, کہ وہ, خاشعا, دب جاتا, متصدعا, پھٹ جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. وتلک الامثال, اور یہ مثالیں, نضربها للناس, ہم سناتے ہیں لوگوں کو, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور کریں. هو اللہ, وہ اللہ ہے, الذی لا الہ الا ہو, جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی, عالم الغیب, جانتا ہے جو پوشیدہ ہے, والشہادہ, اور جو ظاہر ہے, هو الرحمن, وہ ہے بڑا مہربان, الرحیم, رحم والا. هو اللہ, وہ اللہ ہے, الذی لا الہ الا ہو, جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی. الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ذات سب عیبوں سے، السلام سالم، المؤمن امان دینے والا، المہیمن پناہ دینے والا، العزیز زبردست، الجبار دباؤ والا، المتکبر صاحب عظمت. سبحان اللہ پاک ہے اللہ عما یشرکون ان کے شریک بتلانے سے. واللہ وہ اللہ ہے الخالق بنانے والا، البارئ نکال کھڑا کرنے والا، المصور صورت کھینچنے والا، لہو اسی کے ہیں الاسماء سب نام، الحسنا خاصے. یسبح پاکی بول رہا ہے، لہو اس کی، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو اور وہی ہے العزیز زبردست، الحکیم حکمتوں والا. اے ایمان والوں ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے بلا دیے ان کو ان کے جی، اور وہ لوگ وہی ہیں نافرمان. برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے. اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے. اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں. وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا. وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ ہے پاک ذات سب عیبوں سے، سالم امان دینے والا پناہ دینے والا، زبردست دباؤ والا، صاحب عظمت، پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے. وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے ہیں سب نام خاصے، پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا. اب خلاصہ تفسیر پہ آتے ہیں. اے ایمان والو تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر ہر شخص دیکھ بھال لے کہ قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ آخرت ہیں، اور جس طرح تحصیل طاعات اور اعمال صالحہ میں تقویٰ کا حکم ہے، اسی طرح سیئات و معاصی سے بچنے کے بارے میں تم کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، پس معاصی کے ارتکاب سے اندیشہ عقوبت ہے یعنی سزا. پس پہلا اتقوا اللہ طاعت کے متعلق ہے جس کا قرینہ قدمت لغد ہے، اور دوسرا معاصی کے متعلق ہے جس کا قرینہ خبیر بما تعملون ہے. اور آگے ان احکام کی مزید تاکید کے لیے ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، یعنی عمل بالاحکام کو ترک کر دیا، اس طرح کے عوامر کے خلاف کیا اور نواہی یعنی منع کی بھی باتوں کا ارتکاب کیا. سو اثر اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ خود اپنے نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا. یہی لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانی کی سزا بھگتیں گے. اور اوپر جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوئے اور دوسرے وہ جو تارک احکام ہوئے، ان میں ایک اہل جنت ہیں دوسرے اہل نار، اور اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، بلکہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں اور اہل نار ناکام ہیں، جیسا اوپر اولئک هم الفاسقون سے معلوم ہوا. پس تم کو اصحاب الجنت میں سے ہونا چاہیے، اہل نار میں سے نہ ہونا چاہیے. اور یہ چند نصائح جس قرآن کے ذریعے سے تم کو سنائے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اس میں سمجھنے کا مادہ رکھ دیتے اور شہوات کا مادہ نہ رکھتے، تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، یعنی قرآن فی نفس ہی ایسا مؤثر اور قوی الاثر ہے، مگر انسان میں بوجہ غلبہ شہوات کے قابلیت فاسد ہو گئی جس کے سبب تاثر نہیں ہوتا، پس ان کو چاہیے کہ تحصیل طاعات اور ترک معاصی سے اپنی شہوات کو مغلوب کریں تاکہ مواعظ قرآنیہ سے اس کو تاثر ہو اور احکام پر استقامت اور استدامت اور ذکر و فکر نصیب ہو جس کا اوپر حکم ہوا ہے. اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور منتفع ہوں، اس لیے یہ مضمون لو انزلنا یہاں بیان کیا گیا. آگے حق تعالیٰ کے صفات کمال بیان کیے جاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام بجا لانے میں مددگار ثابت ہو. بس ارشاد ہے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے. اور چونکہ توحید نہایت محتم بشان چیز ہے اس لیے اس کی تاکید کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں. وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، یعنی نمازی میں اس میں کوئی عیب ہوا جو حاصل ہے قدوسی کا، اور نہ آئندہ اس کا احتمال ہے جو حاصل ہے سلام کا. اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے امن دینے والا ہے، اپنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے نگہبانی کرنے والا ہے، یعنی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آئی ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے. زبردست ہے، خرابی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی یہ شان ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے. وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے. صورت شکل بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں جو اچھی اچھی صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں. حالن یا قالن، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. بس ایسے بعظمت کے احکام کی وجہ آوری ضرور اور نہایت ضرور ہے. یہ خلاصہ تفسیر تھا. اب کچھ معارف و مسائل دیکھتے ہیں. سورہ حشر میں شروع سے کفار اہل کتاب اور مشرکین و منافقین کے حالات اور معاملات اور ان پر دنیا اور آخرت کے وبال کا بیان فرمانے کے بعد اب آخرت تک مومنین کو متنبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی ہدایت ہے. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ایک بلیغ انداز میں آخرت کی فکر اور اس کے لیے تیاری کا حکم ہے، جس میں پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. یہاں چند باتیں غور طلب ہیں. اول یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا جس کے معنی ہے آنے والی کل. اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اول پوری دنیا کا بمقابلہ آخرت نہایت قلیل اور مختصر ہونا، کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا اور انقطاع نہیں. انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے، اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائیں تو چند لاکھ سال ہو جائیں گے، مگر پھر ایک محدود مدت ہے، غیر محدود اور غیر متناہی سے اس کو پھر بھی کوئی نسبت نہیں ہوتی. تاز روایات حدیث میں الدنیا یومن ولنا فی صومن، ساری دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے. مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس میں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. جس طرح روزے کے اندر آدمی بہت سی چیزوں سے بچتا ہے، گناہ سے بھی اور بعض جائز چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ہے، تو اسی طرح دنیا کے اندر ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. اور تسلی کے لیے فرمایا کہ ایک ہی دن کی مثل ہے دنیا، بہت مختصر زندگی ہے. تو فرمایا کہ غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کر دیا، تخلیق زمین و آسمان سے یہ دونوں چیزیں ایک فرد انسانی کے لیے قابل اہتمام نہیں، بلکہ ہر فرد کی دنیا تو اس کی عمر کے ایام اور سال ہیں، یعنی ہمارا تعلق تو ہماری عمر سے ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر مدت ہے اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے. دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے، یعنی جو ما قدمت لغد کی جو آیت کا جز ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تو اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ قیامت کے یقینی ہونے کی طرف، جیسے آج کے بعد کل کا آنا ہمارے یقینی ہے، کسی کو اس میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت اور آخرت کا آنا یقینی ہے. اور تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے. اور قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے، جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہو مگر بمقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے. دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے، جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قَيَامَتُهُ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ عالم قبر، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ روم کیسی ہے، جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مجرموں کا ویٹنگ روم حوالات یا جیل خانہ ہوتا ہے. اسی انتظار گاہ ہی سے ہر شخص اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے. اس لیے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آ جاتی ہے، اور انسان کا مرنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسدان اس کا یقینی وقت مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطرے سے باہر نہیں ہوتا کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں نہ آئے. خصوصاً اس برق رفتار زمانے میں تو ہارٹ فیل ہونے کے واقعات نے اس کو روز مرہ کی بات بنا دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکر انسان کو متنبہ کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو، وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آ جائے. دوسری غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ قیامت، جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی، اس کے لیے تم نے کیا سامان بھیجا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصلی وطن اور مقام آخرت ہے. دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے. وطن کے دائمی قیام اور قرار کے لیے یہاں سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے، اور انسان کے اس سفر کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جمع کرے، پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان، مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو بھیجنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کر کے دوسرے ملک کی کرنسی حاصل کر لے جو وہاں چلتی ہے، یہی صورت آخرت کے معاملے میں ہے کہ جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں خرچ کیا جاتا ہے وہ آسمانی حکومت کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے. وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر بغیر کسی دعوے اور مطالبے کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور لفظ ما قدمت لغد عام ہے، نیک اعمال اور بد اعمال دونوں کے لیے. جس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کو ثواب کی صورت میں آخرت کی کرنسی مل جائے گی، اور جس نے برے اعمال آگے بھیجے ہیں وہاں اس پر فرض جرم عائد ہوگی. اس کے بعد لفظ اتقوا اللہ کا اعادہ کیا گیا تاکہ یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی کہ پہلے اتقوا اللہ سے واجبات اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام سکھایا گیا ہے، اور دوسرے اتقوا اللہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اتقوا اللہ سے اعمال و احکام خداوندی کی تعمیل کر کے آخرت کے لیے کچھ سامان بھیجنے کا حکم ہو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے اس طرف ہدایت ہو کہ دیکھو جو سامان وہاں بھیجتے ہو اس کو دیکھ لو کہ وہ کوئی کھوٹا خراب سامان نہ ہو جو وہاں کام نہ آئے. کھوٹا سامان وہاں کے لیے وہ ہے جس کی صورت تو عمل صالح کی ہو مگر اس میں اخلاص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلکہ نام و نمود اور کوئی غرض نفسانی شامل ہو، یا وہ عمل جو صورت میں تو عبادت ہے مگر دین میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور گمراہی ہے. تو اس دوسرے اتقوا اللہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کے لیے محض سامان کی صورت بنا دینا کافی نہیں، دیکھ کر بھیجو کہ کھوٹا سامان نہ ہو جو وہاں نہ لیا جائے. سبحان اللہ. فانساهم انفسهم، یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا، در حقیقت خود اپنے آپ کو اس بھول میں ڈال دیا یا اس میں نفع نقصان کی خبر نہ رہے. اور آگے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, یہ ایک مثال ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی سخت اور ثقیل چیز پر اتارا گیا ہوتا اور جس طرح انسان کو فہم و شعور دیا گیا ہے ان کو بھی دے دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر انسان اپنی خواہش پرستی اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر اپنے فطری شعور کو کھو بیٹھا, وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوتا. گویا یہ ایک فرضی مثال ہے کہ پہاڑوں میں شعور ہوتا. اور بعض حضرات نے تو فرمایا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں اور دنیا کی تمام چیزوں میں شعور اور ادراک ہونا عقل اور نقل سے ثابت ہے. یعنی انسان اگر عقل سے سوچے تو دکھائی دے گا جس کو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ان جمادات وغیرہ میں ہے نباتات میں ہے ان کی اطاعت اس صورت میں ہے کہ اللہ نے جس درخت کو جو چیز پیدا کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ ہمیشہ وہی چیز پیدا کرتا ہے. یہ ان کی اطاعت کے عقلی علامت ہے اور نقلی ہے کہ قرآن و حدیث سے سب ثابت ہے. اس لیے یہ کوئی فرضی مثال نہیں حقیقت ہے. انسان کو آخرت کی فکر اور قرآن کی عظمت بتلانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کمال کا ذکر کر کے سورت کو ختم کیا گیا ہے. عالم الغیب والشہادہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز اور غائب اور حاضر کا پوری طرح جاننے والا ہے. القدوس, وہ ذات جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہو جو اس کے شایع نشان نہیں. المؤمن, یہ لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے اس کے معنی ایمان لانے والے اور اللہ اور رسول کے کلام کی تصدیق کرنے والے کے آتے ہیں, اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی امن دینے والے کے ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے کو ہر طرح کے عذاب اور مصیبت سے امن اور سلامتی دینے والا ہے. المہیمن, اس کے معنی ہے نگرانی کرنے والا. العزیز بمعنی قوی. الجبار, صاحب جبروت و عظمت, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ جبر سے مشتق ہو جس کے معنی ٹوٹی ہڈی وغیرہ کو جوڑنے کے آتے ہیں. اسی لیے جبیرہ اس پٹی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس پر باندھی جاتی ہے. تو معنی اس لفظ کے یہ ہوں گے کہ وہ ہر ٹوٹی ہوئی شکستہ اور ناکارہ چیز کی اصلاح کر کے درست کر دینے والا ہے. المتکبر, تکبر سے اور کبریا سے مشتق ہے جس کے معنی بڑائی کے ہیں, اور ہر بڑائی در حقیقت اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص ہے جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں, اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے, کیونکہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بڑائی ہے, یہ بڑائی اللہ ہی کی صفت ہے, اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. اس لیے متکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ. المصور کے معنی صورت بنانے والا. مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئی اور پہچانی جاتی ہے. دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں. پھر ان میں انواع و اصناف کی تقسیم اور ہر نوع اور صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز, پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ایک کی صورت بالکل یا دوسرے سے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہو سکے. یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس نے اس کا کوئی شریک نہیں. جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کبریائی صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے, اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے. لہ الاسماء الحسنی, یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی, صحیح احادیث میں 99 تعداد بتلائی ہے. ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب یکجا مذکور ہیں, اور بہت سے علماء نے اسماء حسنی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. احقر کا بھی ایک رسالہ اسماء حسنی کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں تباہ ہوا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب اور غریب صنعتیں اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تذبیح مراد ہو, کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے, اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضا اپنے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے. اسی لیے ہر چیز حقیقتاً تذبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں. اگرچہ ہم ان کی تذبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں, اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے ولاکل تفقہون تذبیحہم, یعنی تم ان کی تذبیح کو سنتے سمجھتے نہیں. ترمذی شریف میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں, اور اگر اس دن وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی, اور جس نے شام کو یہی کلمات پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا, یعنی شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے رہیں گے, اور اگر وہ مرے گا تو شہید کی موت مرے گا. الحمدللہ یہ سورۃ الحشر بھی آج اس کا ترجمہ قرأت آیات ترجمہ اور خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل آج مکمل ہوئے, اور جیسا کہ الحمدللہ سورۃ الرحمن جب ہم نے ختم کی تھی تو وہ ہفتے کا دن تھا, اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتے ہی کے دن اس کی تفسیر ختم فرمائی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور نیک گمانی لینا سنت ہے, میں بھی نیک گمانی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے میں قبول فرمائیں گے کہ اس سورت کی تفسیر بھی اتوار کے دن, جیسا کہ آج اتوار ہے اور زہا کے قریب, یعنی تقریباً یہ وقت بھی وہی ہے جس وقت حضرت نے یہ تفسیر لکھ کر ختم فرمائی, آج ہم نے پڑھ کر سنائی, اور وہی وقت ہے وہی دن ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبول فرمائے.